بالله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا وعجنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, سلسلہ وار ترجمۃ قرآن میں سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے 8 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. تمہید میں تسلسل سے یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ تاریخ انسانی کے بڑے اہم ادوار کا تذکرہ ہے سورۃ الاعراف میں, یعنی ازل کا بھی بیان ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, ابد کے بھی واقعات ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے کہ جس میں اللہ کے محبوب بندوں کا اہل جنت کا تذکرہ, اللہ کے نافرمانوں کا اہل جہنم کا تذکرہ, آپس میں ان کا مکالمہ, یہ بھی جو مستقبل میں واقعات ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے. اور پھر اس ازل اور ابد کے درمیان جو یہ دنیا میں جو بڑے واقعات ہوئے ہیں وہ اب اس حصے کا مطالعہ ہے کہ جو کہ ہم کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری پوری قوم کو نیست و نابود کیا, اللہ کے نافرمانوں کو, اور بچائے گئے وہ کہ جو کہ فرما بردار تھے رسولوں کے ساتھ, یعنی جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ان کو ان پر عذاب استحصال آیا. اور یہ رکوع نمبر 8 سے اور رکوع نمبر 16 تک, یہ 9 رکوع بنتے ہیں کہ جن میں 6 قوموں کے واقعات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک قوم کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی دفعہ, قوم نوح, جن کی طرف نوح علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے. اور ترتیب ہمارے سامنے آئی تھی پچھلی دفعہ کہ 3 قومیں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں, اور 3 قومیں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں. جو 3 قومیں پہلے کی ہیں ان میں قوم نوح ہے, نوح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے, قوم عاد ہے, ہود علیہ السلام ان کی طرف رسول آئے بن کر بنا کے بھیجے گئے, اور قوم ثمود کی جن کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا. یہ 3 قومیں ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی. پھر 3 قومیں جو بات کی ہیں ان میں قوم لوط ہیں, قوم شعیب ہیں, اور آل فرعون ہیں. لوط علیہ السلام آئے, شعیب علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف, اور آل فرعون کی طرف پھر موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے. تو اسی ترتیب سے یہ قوموں کا تذکرہ ہے, یعنی ایک ایک رکوعوں پر ایک ایک قوم کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے, اور اختصار کے ساتھ آ رہا ہے. ورنہ یہ ہے کہ دیگر مقامات پر تفصیلات بھی ہیں کہ جو کہ ان قوموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, ترتیب کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ وہ واقعات قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اصل میں پس منظر میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ عرب کی سرزمین پر ایک کشمکش جاری تھی, اور یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے یہ چل رہی ہے بالکل آغاز سے. یعنی آدم علیہ السلام کو بہکانے میں ابلیس کا جو کردار تھا, اور پھر ابلیسی جو ایجنڈا ہے وہ پھر اسی زمین پر آیا, اور پھر اس کے جو بھی چیلے ہیں مختلف اللہ کے نافرمانوں میں ہر قوم میں وہ آئے, رسولوں کا انہوں نے مقابلہ کیا, مد مقابل آئے, حق کے مقابلے میں باطل آیا. تو یہ حق و باطل کے درمیان کشمکش ہے کہ جو کہ آغاز سے وہ چل رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسی میں پھر عرب کی سرزمین پر جو آخری رسول تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین, ان کے مقابلے میں کفار مکہ تھے, اور وہ بھی ظلم و ستم ڈھا رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے, اور اہل ایمان کو تسلیاں دی جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر ان واقعات کے ذریعے سے تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ عرب کی سرزمین پر جو مار کا چھڑا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تاریخ انسانی میں یہ واقعات سے پر, یعنی یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ پہلے بھی پائی گئیں, رسول پہلے بھی آئے ہیں, اور رسولوں کی دعوت کا قوموں نے اسی طرح سے جب انکار کیا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آیا, اہل ایمان رسول بچا لیے گئے اور نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آیا. تو یہ جو کفار مکہ ہیں یہ بھی نہیں بچے گئے, یعنی یہ ان قوموں سے زوراور نہیں ہے کہ جو ان سے پہلے گزری, اور انہیں زوراور قوموں میں پھر اب جو دوسرے نمبر پر قوم عاد ہے اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آ رہا. تو یہ اصل میں یہ پورے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, یعنی اہل ایمان کو ایک طرف ان کی دادرسی ہو رہی ہے, زخموں پر مرہم رکھا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ تھریٹس ہیں کہ جو کہ کفار مکہ کے لیے ہے کہ ان کے بھی یعنی کان کھولے جا رہے ہیں اور آنکھیں کھولے جا رہے ہیں کہ ذرا ہوش کے ناخن لو, کیا کر رہے ہیں جن یعنی قوموں نے تمہاری اس روش پر تم سے پہلے عمل کیا, تو ان کے انجام بھی تم دیکھو, ان کے بعض کے اثرات بھی تم دیکھتے ہو عذاب کے, تو لہٰذا پھر بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. تو یہ ہے پورا پس منظر. تو اب یہ قوم عاد ہے, یہ قوم عاد کیسے وجود میں آئی, تو یہ بات ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں, یعنی آدم علیہ السلام سے جو انسانوں کی نسل چلی وہ یعنی قوم نو پر جو عذاب آیا تھا طوفان نو, اس میں سب غرقاب ہو گئے تھے. پھر تین بیٹے تھے, یعنی چار بیٹے تھے نو علیہ السلام کے, حام سام یافز یام. ایک بیٹا یام کنان جس کا نام آتا ہے وہ نافرمان تھا, وہ اسی طوفان نو میں غرقاب ہو گیا. نو علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی, راز فاش کرتی تھی, وہ بھی اس طوفان میں غرق ہوئی. تو اب یہ جو تین بیٹے ایمان لانے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اہل ایمان کے ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ, اور پھر وہ کشتی طوفان میں بڑی بڑی یعنی موجوں پہاڑ جیسی موجوں میں وہ چلی ہے, اللہ کے حکم سے پجودی پہاڑ پر ٹھہری ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ تین بیٹے, ان میں سے ایک بیٹے تھے حضرت سام, وہ اپنے کنبے کے ساتھ وہ شمال مغرب کی طرف گئے ہیں, اور یمن کا جو علاقہ ہے احقاف اس میں جا کے وہ آباد ہوئے, اور پھر انہی کی نسل جب آگے بڑھی ہے تو چوتھی یہ پانچویں پش پر یہ ایک عاد نامی شخص تھا, اور اسی کی پھر ایک قوم ہے اس کی نسل سے جو وجود میں آئے کہ جو قوم عاد کہلائے, اور یہ 2500 قبل مسیح ان کا دور ہے, اور احقاف کا ان کا یمن کا علاقہ احقاف اس میں یہ آباد تھے, اور ان کے اندر بھی قوم نو کی طرح شرک کی بیماری تھی جو کہ آئی تھی, اور جس طرح سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے تھے نوح علیہ السلام کی قوم نے, اسی طرح انہوں نے بھی مختلف جو ہے وہ بت بنا رکھے تھے کہ یہ دولت کے کا بت ہے اور یہ فلاں کا بت ہے اور یہ فلاں کا بت ہے. یعنی ان کا یعنی نظریہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے مختلف اختیارات ہیں کہ جو کہ دیے ہوئے, تو ان قوتوں کے بت بنا کے جو ہے وہ ان کو بھی پوچھتے تھے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو لہٰذا ان کو بھی پوچھنا جو ہے وہ عبادت کرنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے پھر قوم عاد میں ہی سے ہود علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا منصب عطا کیا اور ان کی نصر اور خیر خواہی کے لیے ان کو بھیجا. تو بہرحال انہوں نے بھی انکار کیا, اور یہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، یعنی بڑے بڑے ستونوں والے محلات ہیں جو کہ یہ تعمیر کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیل ڈال بھی بڑا زبردست دیا تھا، بڑے لمبے کٹ کاٹ والے یہ لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب عذاب آیا تو عذاب کیسے آیا کہ جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا، تو یعنی دو عذاب کی صورتیں ہیں کہ جو قرآن حکیم میں نقل ہوئی ہیں، ایک یہ ہے کہ صیحہ کا لفظ آتا ہے، یعنی ایک چیخ اور ایک آواز ہے چیخ کی کہ جو کہ وہ آئی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی معاملہ ہوا، اور پھر یہ ہے کہ تیز ہوائیں ہیں کہ جو کہ چلی ہیں، تیز جھکڑ ہیں کہ جو کہ چلے، اور یہ یعنی سات راتیں اور آٹھ دن یہ مسلسل تیز جھکڑ ہیں کہ جو کہ چلے ہیں، کہ جنہوں نے ان کو اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ ہوا نے نیچے پٹھا ہے، اور تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ پھر وہ ہلاک ہوئی، پوری یہ قوم ہلاک ہوئی، اور ہود علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے وہ بچا لیے گئے۔ تو یہ تمید ہے، انشاءاللہ اب آیات سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام وہ آئے، یعنی اللہ فرمانے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا۔ اب یہ ان کے بھائی یعنی قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام، تو بھائی کس نسبت سے؟ تو بہرحال یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ہود علیہ السلام جو رسول بھیجے گئے تھے، یہ کوئی باہر سے نہیں تھے، بلکہ یہ قوم عاد ہی میں سے ایک فرد تھے، لہذا اس وجہ سے اخاہم کہا گیا کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب کیا دعوت دی ہود علیہ السلام نے؟ وہی دعوت ہر رسول کی اپنی قوم کو، یونینیمس دعوت، جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں نے یہ یونینیمس دعوت ہے کہ جو کہ اپنی قوم کو دی ہے، اور یہ وہ آئین ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوا اللہ کی اس کائنات میں، کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ نبی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس زمین پر، اس کائنات میں اگر عبادت ہوگی تو وہ فقط کس کی ہوگی؟ وہ اللہ کی ہوگی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو یہی دعوت ہے کہ جو ہود علیہ السلام نے بھی دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمایا ہود علیہ السلام نے کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اور یہ عبادت ہم نے سمجھا تھا کہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اب یہ کہ جیسے جیسے ہم شریعت سے، قرآن سے، سنت سے دور ہوتے گئے، تو ہم نے قرآن کی، شریعت کی اصطلاحات کو بھی بڑا محدود کر دیا، اور آج بھی جیسے ہمارے ہاں بھی عبادت کا جو لفظ ہے وہ بڑا محدود تصور لیے ہوئے ہے لوگوں کے ذہنوں میں، الا ماشاء اللہ۔ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ بھئی عبادت گزار کون ہوتا ہے، تو آپ کو اکثر جواب کیا ملے گا کہ بھئی دیکھو یہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، کتنا عبادت گزار ہے، یہ تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، کتنا عبادت گزار ہے، یہ تو حج کرتا ہے، یہ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صاحب نصاب ہے، کتنا عبادت گزار ہے۔ تو عبادت کو محدود کر کے صرف ارکان اسلام تک ہی اس کو رکھ دیا گیا کہ بھئی کل عبادت تو یہ ارکان اسلام ہے، حالانکہ سوچا جائے کہ یہ جو ارکان اسلام، انگلش میں ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، تو یہ پلرز عمارت میں کیا کام کرتے ہیں؟ یہ سپورٹنگ پلرز کہلاتے ہیں، یعنی یہ پلر جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں پوری عمارت کو، کہیں بھی صرف پلرز کھڑے ہوں، عمارت اوپر نہ بنی ہو، تو ہم کبھی بھی اس خالی کھڑے ہوئے پلرز کو عمارت نہیں کہتے، یہ تو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پوری ارکان اسلام ہی کو کل عبادت جب وہ قرار دے دیا گیا، حالانکہ اب عبادت کا تو ایک وسیع تصور ہے کہ بھئی یہ نماز، روزہ، حج، زکات تو پوری زندگی عبادت کے معنی کیا ہے؟ غلامی اس کی محبت کے ساتھ، یہ ارکان اسلام وہ عبادت کے لیے تیار کر رہا ہے، اور عبادت میں پھر فرائض ہیں، خود اللہ کا بندہ بننا، اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے عبادت کا ایک وسیع تصور، فرائض دینی کا ایک وسیع تصور۔ تو فرمایا کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من اللہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یہ کیا تمہاری مت ماری گئی کہ تم اس اللہ کے جو کہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، تو لہٰذا اسی کے مخلوق میں سے چند قوتوں کو تم نے لے کر ان کے بت بنا کے اور اپنے ہاتھوں سے اور ان کو ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا، انہیں کی عبادت شروع کر دی، یعنی کوئی عقل ہے، کوئی مت ماری گئی کہ مخلوق کیسے جو ہے وہ معبود کے درجے پر آ سکتی ہے کہ جو خود بنائی گئی ہے، جو خود محتاج ہے. تو لہٰذا معبود تو وہ ہستی ہو ہونی چاہیے کہ جو یعنی کسی کوئی احتیاج نہ رکھے, وہ اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں. اس حقیقت کو پہچان, افلا تتقون, تو کیا تم خوف نہیں کرتے؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا اللہ کی نافرمانی سے تم بچتے نہیں؟ تو لہٰذا یہ تقوی کی نصیحت ہے کہ جو کہ فرمائے, اور دین اسلام میں شریعت میں یہ جو تقوی ہے نا, یہ بہت ہی اہم اصطلاح ہے. یعنی تقوی کے معنی کیا ہے؟ خدا خوفی, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی ایک سوال امیر المومنین کر رہے ہیں کہ بھئی تقوی کسے کہتے ہیں, اور رخ ہے ایک جلیل القدر صحابی کی طرف, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, ان سے فرمایا کہ آپ بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں. تو انہوں نے تقوی کو سمجھانے کے لیے سوال کیا کہ امیر المومنین, کیا کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی سے ہوا کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں, وہ پتلا راستہ کہ جو چلنے سے بن جاتا ہے پگڈنڈی, کہ جس کے طرف دونوں طرف خاردار جھاڑیاں, کبھی ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل گزرا ہوں. کہا کہ کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو, جسم کو سمیٹتا ہوا, بچاتا ہوا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے جسم پر زخم نہ لگا دے اور کپڑوں کو پھاڑ نہ ڈالے, میں بچاتا ہوا اس پگڈنڈی سے گزر جاتا. کہا کہ یہی تقویٰ ہے, اسی منجھار سے دنیا کی اس پگڈنڈی سے گزرنا, اور یہاں ارد گرد بہت سے کانٹے ہیں, کہیں بے حیائی کا کانٹا ہے, کہیں سود کا کانٹا ہے, کہیں جھوٹ کا کانٹا ہے, کہیں زنا کا کانٹا ہے, ان تمام ممنوعات کو جو کہ اللہ نے منع کیے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں کرنی, انہیں اختیار نہیں کرنا, ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, اور جو اختیار کرنے والی چیزیں ہیں, اپنانے والی چیزیں, ان کو اپناتے ہوئے اس پگڈنڈی سے گزرنا, اسی دنیا سے, یہ ہے اصل میں تقویٰ. تو لہٰذا ہود علیہ السلام نے بھی تقوی کی تلقین کی, کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے, خوف نہیں کرتے؟ یعنی جو خالق ہے اسی کے مخلوق کو تم خدا کا درجہ دے رہے ہو, تو کون سا ایسا سربراہ ہے کسی بھی فرم کا یا ادارے کا کہ جو اپنے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شریک کرنا چاہتا ہوں؟ یعنی اونر ہے کسی فرم کا, تو اونر مالک کہلانے کے لائق کب ہے؟ کہ جب اس کے اختیارات چلیں, اور لیبر کو اٹھا کے جو ہے وہ مالک بنا دیا جائے, تو یہ کوئی قبول کرے گا کوئی مالک؟ کبھی نہیں. تو اللہ کی تو سلطنت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے, اس کی ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف اسی کی, ہمارے پاس تو چیزیں امانت ہیں. تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملا الذین کفروا من قوم, اب دیکھیے ہر زمانے میں جو حق کے مقابلے میں جو باطل کے پرچارک ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اس علاقے کے جو اشرافیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مال و دولت عطا کر دیا, تو اس نشے میں وہ اب سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سے اوپر کوئی نہیں, ہم سے بڑا کوئی نہیں, اور اس نشے میں جو ہے وہ پھر حق کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں, اسے کرنی کتراتے ہیں. تو لہذا کہا قال الملا الذین کفروا من قومی, ہود علیہ السلام کی قوم میں سے وہ لوگ کہ ان سرداروں نے کہ جنہوں نے کفر کیا, اب وہ سردار کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی صفاہ, کہ بے شک اے ہود, یہ بڑا طنزیہ انداز تھا, یعنی تیر برسانے والا انداز تھا, یعنی جملہ دیکھیں کہ لفظ دیکھیں کہ کیا کہا ہے اس نصیحت پر کہ جو رسول نے ان کو فرمائی. قوم نے کہا کہ انا لنراک فی صفاہ, اے ہود ہم تو تجھے حماقت میں دیکھتے ہیں, یعنی سیدھے سیدھے بات کیا ہے, یعنی تو احمق انسان کیا بات کر رہا ہے, یعنی ہم جو ہمارے آبا اجداد جن معبودوں کو پوچھتے ہوئے آئے, اب تو کہہ رہا ہے کہ ہم ایک اللہ کو عبادت کریں, اس کی تمام معبودوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں, ان کو توڑ دیں, کیا بات کر رہے ہو, کیا احمقانہ بات ہے؟ تو ہم تو تجھے حماقت میں دیکھتے ہیں. صفاہا کا لفظ جو ہے وہ حماقت, اب اندازہ کیجئے کہ کتنا سخت جملہ تھا, اور یہ کسی شریف النفس انسان کے لیے یہ سیدھا گالی ہوتا ہے. اور یہی دیکھیے یہ زخموں پر مرہم کس کے رکھا جا رہا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ آیتیں کس پر نازل ہو رہی ہیں, سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ان کے توسط سے اہل ایمان کو کہ جو عرب کی زمین پر یہ اہل کفار کے ساتھ کشمکش چل رہی تھی, وہاں پر بھی یہ صورتحال تھی, اور ہر زمانے میں یہ یونیورسل ٹروس ہیں کہ جو دین کے لیے جو ہے وہ علم اس کا اٹھائے, اور اس کے لیے تن من دھن قربان کر رہا ہو, تو جو مادہ پرستانہ اپروچ ہے, میٹرلسٹک اپروچ, اس کے نزدیک تو یہ حماقت ہے, یہ بے وقوفی ہے, پاگل پن ہے, کہ دین کے لیے اپنا میکسیمم جو بھی وقت ہے ٹائم ہے وہ سرو کیا جائے، میکسیمم پر جو ہے وہ ایفرٹس لگائے جائیں دین کے لیے، تو یہ مادہ پرستانہ اپروچ کے نزدیک آج بھی کیا ہے، یہ احمقانہ بات ہے، بیوقوفی. اور عرب کی سرزمین پر دیکھیں کہ جب اہل کفار کو کہا گیا، کفار مکہ کو، قریش مکہ کو، کہ بھائی آمنو کما آمن الناس، کہ بھائی ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ ہیں، یعنی تو ایمان اگر ہمیں چاہیے تو صدیق اکبر والا ایمان چاہیے، عمر فاروق والا ایمان چاہیے، عثمان غنی والا ایمان چاہیے، حضرت علی والا ایمان چاہیے، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ. اب اس پر جو ہے وہ طنز کیا کیا کہ آمنو کما آمن السفہا، یہ تھے طنز کے جو کہ کفار مکہ نے کیے تھے عرب کی سرزمین پہ، کہ ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ طنز کیا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں معاذ اللہ، نبی کی ایک کال پر جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. تو مادہ پرستانہ اپروچ کے نزدیک تو یہ آج بھی بے وقوفی، آج بھی یہ طنز اور استحضاء کے تیر ہیں کہ جو کہ دینی طبقات اور جو بھی دین کے لیے میکسیمم پر ایفرٹ کرنے والا اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ یونیورسل ٹولس ہیں، کائناتی حقائق ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں، کہ بے شک ہم تو تجھے احد یہ حماقت میں دیکھتے ہیں، یہ تو سراسر حماقت ہے. وَإِنَّا لَنَا ظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، یعنی ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی یہ حق ہے جو بھی تو کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو ہم مانیں. یعنی ابھی جھوٹ سے کیا مراد ہے، یعنی ایک مراد تو یہ ہے کہ بھائی یعنی یہ جو رسالت کا تو دعویٰ کر رہا ہے، ایک تو یہی جھوٹ محسوس ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ رسالت تو بڑا اعلیٰ منصب ہے، یہ تو کسی علاقے کے اعلیٰ اور بڑے انسان، مال و دولت والے انسان پر آنے چاہیے تھی یہ وہی، یہ ایک غریب انسان تو جیسا اللہ کو ملا تھا. اب دیکھیں یہی عرب کی سرزمین پر طنز اور استحضاء برسائے جا رہے تھے تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کفار مکہ کا بھی طنز یہی تھا کہ اللہ کو ایک یتیم ملا تھا نبی کے لیے، نبی اور رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز تھا، بھائی یہ تو رسالت یا وہی دو بڑے شہروں میں سے کسی ایک بڑے انسان پر نازل ہونے چاہیے تھے، اس وقت طائف اور مکہ یہ دو بڑی یعنی شہر تھے، بستیاں تھیں، ان میں سے کوئی سردار وہ ملتا، اس پر کوئی وحی آتی تو ہم مانتے کہ بھائی واقعتاً یہ اتنا بڑا اعزاز کسی بڑے انسان کو دیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ بھائی جھوٹوں میں سے گمان ہوتا ہے کہ بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ رسالت تجھ پر تو آئی نہیں سکتی، اور پھر یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ بھائی تم ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرو، یہ جو تمہاری دعوت ہے یہ بھی ہمیں جھوٹ محسوس ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو آبا اجداد ہمارے جو بھی آبا ہیں وہ یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہم ان کو غلط کہیں اور تمہیں صحیح مان لیں، تو یہ بھی ہمارے نزدیک تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے، اور تم تو بالکل حماقت میں جو ہے وہ لگتے ہو، اور ہم تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو اتنا طنز اور سخت جملے تھے یعنی ان قوم آج کے، تو ایک شریف النفس انسان کی جو اب دیکھیے جو ان جواب ہے حود علیہ السلام کا، اور جو رسولوں کا ایک اعلیٰ معیار ہوتا ہے اخلاق کا، اس کا اظہار ہے کہ جو کہ پھر جواب میں ہے، اتنا سخت جملہ سن کر بھی کتنی نرمی کے ساتھ حضرت حود علیہ السلام جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. اور یہ دائیان دین کے لیے یہ ایک بڑا یعنی ایک اہم میسج ہے کہ جو مدعو ہوتے ہیں جن کو دعوت دی جاتی ہے ان میں لینینٹ ہونا چاہیے، یعنی مزاج کی جو تلخی ہے یہ مدعو یعنی جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، تو نرمی کے ساتھ جو ہے وہ بات سمجھائے. تو اب کیا فرما رہے ہیں حود علیہ السلام کہ قال یا قوم، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، لیس بی سفاہا، یعنی میرے اندر تو کوئی حماقت کا پہلو نہیں، میں حمق نہیں، ولکنی رسول ہوں میں رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، یعنی جو میری حیثیت ہے اس کو پہچانو، یعنی اللہ تعالی کا میں پیغام پہنچانے والا ہوں، کوئی مذاق نہیں. یعنی یہ ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، کوئی عام بات ہے؟ یعنی یہ ہے کہ کوئی جس طرح سے ایک یعنی ڈاکیے کا معاملہ ہوتا ہے وہ بس خط لاتا ہے اور مالک کے حوالے کر کے اور چلا جاتا ہے، کیا سمجھ رہے ہو؟ یعنی ایسا کوئی تصور ذہن میں نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے یہ میں پیغام پہنچانے والا ہوں، رسول ہوں، اور رسول کے لیے اور رسولوں کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کے رہے. اور جو رسولوں کی دعوت کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب ہیں کہ جو کہ آتے عذاب استیصال. تو یہ یعنی خبردار کر دیا اور میسج دیا کہ ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات. وانا لکم ناصحون امین، اور بے شک میں تمہارے لیے دو الفاظ ہیں کہ جو کہ یہاں ہے، ناصحون اور امین. میں تمہارے لیے ناصح ہوں اور امین. ناصح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی چاہنے والا. اور یہ جو خیر خواہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ پورا دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے، یعنی پورا دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ الدین النصیحہ، یہ دین جو ہے وہ خیر خواہی، یعنی دین جو ہے وہ ایسا پیغام انسانیت کے لیے لے کر آیا ہے کہ جس کے یعنی انسانیت کے لیے اس میں خیر ہی خیر، ہر پہلو سے اس کو جو ہے وہ برائیوں سے بچا کر اور نیکیوں کی طرف گامزن کر کے اللہ کی رضا جو منزل ہے اس کو دکھانا، یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے انسانیت کی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین النصیحہ، اور پوچھا گیا کہ قلنا لمن، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی، للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی آئمت المسلمین و عامتہ، یعنی اللہ کے لیے خیر خواہی. اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، اس کو برحق مانا جائے، اس کے احکامات کی تنفیذ کی جائے. رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں رسول، اصل تو ہے اللہ کی اطاعت، لیکن اللہ کی اطاعت اللہ کی زمین پر کیسے ہوگی؟ اس کے نمائندے بتائیں گے، اس کی نمائندگی جو ہے وہ کرنے والے جو ہے ان کی اطاعت کے ذریعے سے. اسی وجہ سے سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ میں یوتی رسول فقد اتا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت. اور ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا کیا ہے؟ کہ جو کتاب کہہ رہی ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اس کے حقوق ہیں کہ جو کہ ادا کرو. اور پھر ولی آئمت المسلمین، جو صاحبان اقتدار ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی، ان کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ بھئی جو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ذمہ داری پر تمہیں فائز کیا گیا، یہ بڑی نازک ذمہ داری ہے، تم اپنے ذمہ داریوں کو پہچانو اور اس کو ادا کرو، ورنہ روز قیامت پکڑے جاؤ. اور ولی آئم و عام متہم، اور عوام الناس کے لیے بھی خیر خواہی کا معاملہ، کہ عوام الناس کو جہنم کی آگ سے بچا کر اور جنت کی طرف لے جانے کے لیے وہ سارے فرائض ان کے سامنے رکھے جائیں کہ جو اللہ کی رضا ان کو پھر حاصل ہو. تو یہ ہے الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وانا لکم ناصحون، بے شک میں تمہارے لیے ناصح بھی ہوں، خیر خواہ بھی ہوں، امین اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں اللہ کے پیغامات پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کر رہا. من وان ایز اٹ از، جو احکامات مجھ تک آ رہے ہیں میں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، امانت دار. اب ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اعتراض پہلے بھی آیا تھا نوح علیہ السلام کے تبصرے میں. ہر زمانے میں رسالت اور بشریت ان کو ایک ساتھ قبول نہیں کیا گیا، یعنی جنہوں نے رسول مانا بشریت سے انکار کر دیا اور اللہ کی ذات میں جو ہے وہ شریک کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یہود نے اور عیسائیوں نے. تو اسی طرح جس نے بشر دیکھا اس نے رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ بھئی یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمارے طرح کے انسان ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اب عجب تم ان جا اکم ذکر میں رب کم اللہ رجول من کم لیون ذرا کم، اور کیا تمہیں تعجب ہوا کہ آئی نصیحت تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک تم ہی میں سے ایک آدمی پر؟ یعنی یہ اعتراض تم کر رہے ہو کہ یہ جو وحی ہے، جو رسالت ہے، یہ ہم ہی میں سے ایک انسان پر کیسے آ گیا؟ یہ تو کسی اعلی کوئی مخلوق پر جو آنی چاہیے، یعنی یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے نا. تو آپ خود سوچیں نا کہ مخلوقات میں سے عاقل مخلوقات تو تین ہیں، اب ان میں سے ہم خود ڈیسائیڈ کریں نا، اور ویسے تو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، لیکن آپ بھی بتائیں عقل سے کہ یہ تین مخلوقات میں سے کون سی افضل ہے. ایک مخلوق ہے عاقل مخلوق فرشتے، دوسری عاقل مخلوق ہے جنات، اور تیسری عاقل مخلوق ہے وہ انسان ہے. تو لہٰذا ان تینوں میں سے یعنی افضل کون ہے، اشرف کون ہے؟ وہ انسان ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور جنات کو بھی، یہ جو ابلیس تھا یہ بھی جنوں میں سے تھا نا، لہذا جب آدم علیہ السلام کو ازل میں یعنی ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا فرشتوں کو تو یہ جن بھی شامل تھا ابلیس، لہذا فرشتوں اور جنات کو جو ہے وہ سجدہ کرا دیا گیا آدم علیہ السلام کے سامنے، تو افضل کون ہوا؟ اشرف المخلوقات ہے نا، ماسٹر پیس ہے اللہ کی تخلیق کا یہ انسان، تو لہذا عقل بھی کہتی ہے کہ انسان ہی پر رسالت نازل ہونی چاہیے تھی، تو لہذا یہ جواب ہے کہ جو کہ دیا گیا کہ بھئی اشرف تو انسان ہے تو انسانوں میں سے ہی رسول آئیں گے. اچھا ایک دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بھئی یہ کیسے ہیں، ان پر کیسے آ گئی، یہ تو کوئی فرشتہ اترتا رسول بن کر اس پر جو ہے وہ کوئی وحی آتی تو ہم مانتے. تو پھر اس کا جواب مختلف مقامات پر دیا گیا کہ بھئی اس زمین پر بستے کون ہیں، فرشتے بستے ہیں یا انسان بستے ہیں؟ لہذا اگر فرشتے بس رہے ہوتے تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے کوئی فرشتہ ہی نازل ہوتا، لیکن کیونکہ انسان بس رہے ہیں لہذا انسانوں پر حجت کون قائم کر سکتا ہے؟ وہ انسان ہی کر سکتا ہے، ورنہ اگر انسانوں میں کوئی فرشتہ بنا کے رسول بھیجتا تو انسانوں کے پاس ہمارے پاس عذر کیا ہوتا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو یہ پریشانیاں ہیں اور حاجات ہیں، فرشتوں کو تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو یہ تو کام آگے بڑھ کے کر لیں. لہذا یہ اعتراض ہے کہ جو کہ انسان پھر جڑ دیتا، تو انسانوں پر حجت تمام کرنے کے لیے رسول بھی انسان ہی ہیں کہ جو کہ آئے. تو تمہیں تعجب ہوا کہ نصیحت آئے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم کہ تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. یہ ہے بنیادی فنکشن رسالت کا، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد رسول، یعنی حجت قائم کرنے کے لیے رسول ہیں کہ جو کہ بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کہ تاکہ وہ تمہیں خبردار کریں. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اب ہود علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ جو کہ چل رہی ہے اپنی قوم کو کہ ذرا ہوش کے ناخون لو اور یاد کرو کہ جب اس اللہ نے تمہیں جانشینی بخشی، جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد، یعنی اتنی جلدی تم بھول گئے، ابھی قوم نوح کے اثرات ہیں کہ جو کہ تم جانتے ہو، ان کے واقعات اپنے اسلاف سے تم پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، تم سے پہلے کی قوم تھی، پوری پوری قوم غرقاب کر دی گئی بڑے طوفان میں، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی. لہذا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بعد تمہیں اب زمین میں استخلاف دیا ہے، اور دیکھنا اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کس طرح سے اس کے نائب بن کر اللہ کے احکامات کی تنفیذ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. لہذا یہ ہے کہ تمہیں قوم نو کے بعد اللہ نے یہ جانشینی بخشی ہے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں زیادہ کر دیا ہے تمہارے جسم میں، یعنی ڈیل ڈال والے بڑے قد کاٹ والے یہ لوگ تھے. لہذا یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ سپریم پاور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آج اس زمین پر کوئی اپنے مال و دولت اور وسائل کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں تو یہ اس کی کج فہمی ہے، کوئی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں سپر پار ہوں لمبے قد کاٹ والے، تو قوم عاد بھی جو ہے وہ صرف ہوا کی ایک قوت، ہوا کہ جو کہ اللہ کے اختیار میں، ویسے تو بہت ساری قوت ہیں، اس ایک قوت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کس طرح سے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکا ہے قوم عاد کو جب ان پر عذاب آیا. یعنی قرآن کہتا ہے کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے کے مانند پڑے رہ گئے، لاشیں ان کی بکھری پڑ گئی، اتنے قد کاٹ والے لوگ جب یہ ہوائیں چلی ہیں 7 راتیں 8 دن تو ایسے پھینکا ہے پٹک پٹک. تو برحال یہ ہے کہ یہ زور آور قومیں چاہے وہ اپنے وسائل کی بنیاد پر ہوں، جس طرح سے اس وقت اسرائیل جو ہے وہ بدماش ہاتھی کی طرح، مست ہاتھی کی طرح دندناتا پھر رہا ہے، جو چاہتا ہے کر رہا ہے، کیا خیال ہے یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ اسرائیل، یہ بچ سکیں گے اللہ کی پکڑ سے؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کوئی جو ہے وہ سپر پار نہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو کوئی زمین پر عاجز کرنے والا نہیں. لہذا یہ ہے کہ قوم عاد برباد ہو گئے، قوم نوح ہیں کہ جو کہ ڈبو دیے گئے، قارون کو جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا گیا، انشاءاللہ جلد ان کا بھی انجام ناہنجاروں کا وہ یہی ہوگا. اور یہ ہے کہ جو بھی یہ قربانیاں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی ہیں وہ رنگ لائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جرت اور توفیق دے، ہمیں بھی اور یعنی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ وہ راہیں کھولے کہ ہم تن من دھن کے ساتھ ان کی صحیح معنوں میں کوئی خدمت جو ہے وہ، کوئی مدد وہ کر سکیں، اور ہماری حکمرانوں کو یہ آنکھیں کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہ ہمت اور جرت عطا فرمائے. تو یہ نصیحتیں ہیں، یہ قرآن کی 14 سال پہلے ہمارے لیے یہ واقعات ہیں کہ جو بیان کیے جا رہے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وزادکم فی الخلق، بستہ اللہ نے تو تمہیں جسامت میں بڑا زیادہ کر دیا، بڑے ڈل ڈول تمہیں عطا کیے، فاشکروا علی اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتیں۔ یہ ہے وہ تذکیر کا جو ایک پہلو ہے کہ جو سورہ انعام کا موضوع تھا، تذکیر بے اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کے ذریعے سے یاد دہانے۔ ایک ہے تذکیر بے ایام اللہ کہ جو یہ موضوع چل رہا ہے کہ وہ دن کی جس میں پوری پوری بستیوں کو ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ہے تذکیر بے اعلی اللہ، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو ہود علیہ السلام نے وہ دعوت دی کہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی یہ نعمتیں اس لیے دیتا ہے اللہ کہ اس کا تم شکر بجا لاؤ، کفران نعمت کے لیے تو نہیں دیتا نا۔ اور ذرا یاد کیجئے، یہ پاکستان اللہ تعالی نے بر عظیم میں پھر کس طرح سے یہ ایک نمودار ہوا دنیا کے گلوب پر، پاکستان یعنی جس کی کوئی یعنی بنیاد نہیں تھی بننے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان 27ویں شب کو رمضان مبارک، اتنی قیمتی رات، یہ تحفہ ہے کہ جو کہ ہمیں عطا کیا، یہ نعمت تھی کہ نہیں تھی، سارے وسائل ہیں کہ جو کہ پاکستان میں جمع کر دیے، معدنیات ہوں، جنگلات ہوں، سمندر ہوں، کیا نہیں ہے نعمت، لیکن یہ ہے کہ کیسا بیڑا غرق کیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے ان نعمتوں کی ناشکری ہم نے کی ہے، کس سطح پر جو ہے وہ پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا۔ بیرونی قوتیں ہیں کہ جو کہ اپنے دانت نکالے ہوئے ہیں، پنجے گاڑے میں، اور ہم خود جو ہے وہ سیٹ کے چکر میں آپ دست و گریباں ہیں، بس سیٹ ہمیں چاہیے اور یہ 5 سال ہمیں مل جائیں تو بس لوٹ گھسوٹ کے اور بس اپنی ٹرن پوری کر کے اور بھاگا جائے باہر ممالک میں، یہ دھندے ہیں کہ جو کہ چل رہا ہے۔ تو اس نعمت کی بھی ہم نے ناشکری کی، تو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب اس کا جواب سنیے، قوم کا کیا ڈھٹائی تھی، اور یعنی جو استدلال تھا انکار کا وہ کیا تھا، وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، قوم نے کہا کہ اے ہود، کیا تو وہ ہمارے پاس یعنی اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کریں، ونظر ما کانا یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں اس کو کہ جو ہمارے آبا و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے۔ کیا بات کر رہے ہو، کیا احمقانہ بات، یعنی یہ ہے کہ اب یہی وہ دلیل ہے واحد کہ جو آج بھی تمام بدعات جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں دین میں، اس کی بنیاد وہ ایک ہی ملتی ہے اس کے ایجاد کرنے والوں کی طرف سے، کہ بھئی یہ ہمارے آبا اجداد یہ کام کرتے رہے، بھئی یہ کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے، پچھلی نافرمان قومیں بھی یہ کہتی تھی، بھئی مرنے کے بعد یہ 30ویں 40ویں اور 100ویں اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں، کوئی دلیل قرآن سے، کوئی سنت سے، کوئی صحابہ کرام سے، کوئی اسلاف سے، نہیں جی آبا اجداد کرتے رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ بدعات کا جو تمہار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی، آگ میں لے کے جانے والی، اللہ تعالیٰ ہر بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان کے انکار کا استدلال یہ تھا، مستدل یہ تھا کہ ہمارے آبا اجداد جب یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا وہ غلط تھے۔ فاتنا بما تعیدنا، اے ہود تو لے آ وہ کہ جس کا تو وعدہ کرتا ہے یا جو ڈراتا ہے تو عذاب سے، وہ تو لے آتے، یعنی ہم اس کام کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تو اپنے معبودوں کے پاس ڈٹے رہیں گے، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر، جو تو وعدہ یا وعید دیتا ہے وہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنے دعوے اور وعدے میں سچا ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ واقع ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے وہ عذاب، رزق، رزق جو ہے وہ ایک معنی جو ہے وہ لانت ملامت، لانت ملامت کے بھی ہے، تو وہ لانت ملامت بھی رحمت سے دور کر دیے گئے، ایک معنی جو ہے وہ غلاظت کے بھی ہیں، ناپاکی کے بھی ہیں رزق کے معنی، لہٰذا شرکی نجاست اور غلاظت ہے کہ جو تم پر تھوپ دی گئی، اور رزق کے ایک معنی جو ہے وہ عذاب کے بھی ہیں۔ لہذا ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تو واقع ہو چکا ہے اللہ کا عذاب، یعنی اب یہ ماضی کے صیغے میں دیکھیں بات آ رہی ہے، اور یہ ماضی کے صیغے میں مستقبل کی جو بات بتائی جائے تو وہ اسلوب ہوتا ہے کہ جو مستقبل میں چیز ابھی ہونے والی ہے وہ ایسی ہونے والی ہے کہ جیسے ہو چکی ہے، اتنی یقینی بات ہے کہ تم پر وہ جو عذاب ہے وہ بس آئے ہی چاہتا ہے، وہ آ چکا ہے، یوں سمجھو۔ وہ غضب، اور اس کا غضب، اتجادلون، اے قوم کیا تم مجھ سے مجادلہ کرتے ہو، مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، یعنی کچھ ناموں پر، سمیتموہا انتم وآباؤکم، کہ جو تم نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے. جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ فلاں جو ہے وہ کام کا بت ہے، یہ فلاں بت کام کا بت ہے، یہ مختلف بت بنا کے اور ان کے نام خود سے لکشمی دیوی فلاں دیوی، یہ سارے جس طرح سے کفار مکہ نے کہ ہندوؤں میں لہذا مختلف نام دے دیے. اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ تم نے خود ہی تمہارے آبا اجداد نے یہ نام گڑھ لیے ہیں. اور ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے اس نے تو کوئی سند نہیں اتاری کہ بھئی اسی طرح اللہ نے اختیار بانٹ دیے ہیں اور فلاں بت کا یہ نام ہے فلاں بت کا یہ نام. تو یہ قومیں جو ہے وہ خود ساختہ یہ نام ہیں کہ جو کہ گڑھتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس شرک سے. اب آپ خود بتائیں ہمارے اس معاشرے میں بھی نام خود سے نہیں رکھ لیے گئے، داتا گنج بخش. یعنی اب آپ اس لفظ پر غور کریں، داتا دینے والا، کیا گنج بخش، یعنی گنج خزانے کو کہتے ہیں، خزانہ بخشنے والا. تو خزانہ بخشنے والا کون ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کے خزانے میرے پاس. لیکن یہ خود ساختہ، کہیں کوئی نہ تو وہ ولی کہ جن کے ساتھ یہ نام منسوب کیا گیا وہ اپنی تعلیمات میں یہ کہہ کے گئے کہ مجھے اس نام سے پکار، ان کی تعلیمات تو گئی دور اور ان کے جو بعد فالوورز ہیں انہوں نے ایسے ایسی بدعات شامل کر لیں، ایسے جھوٹے سچے واقعات شامل کر کے ان کو وہ درجے اور نام خود دے دیے. خواجہ غریب نواز، یہ خود ساختہ نام. تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ تو فی اسمائن، چند ناموں کی وجہ سے تم جھگڑتے ہو کہ جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے خود گھڑ لیے، اس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس جاؤ انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. لگ پتہ جائے گا ان قریب کہ کون حق ہے اور کون باطل. یہ ہے دو ٹوک انداز. یعنی جب قومیں نافرمانی کی حد کو پہنچ جائیں تو پھر رسولوں کی طرف سے بھی بے باک انداز میں دو ٹوک باتیں ہیں کہ جو کہ کی جاتی. اور پھر انجام کیا ہوا، یہاں تو ذرا مختصر ہے معاملہ، تفصیلات آگے آ جائیں گی. فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا، اللہ فرمانے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو نجات دی، برحمۃ منا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے. یعنی ان کو محفوظ کر دیا، ایک جگہ پر انہوں نے پناہ لی. وقتانا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی، جڑ سے اکھاڑ پھینکا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیات سے جو ہے وہ تکذیب کی، ہماری آیات کو جو ہے وہ جھٹلایا تھا. مما کانوا مومنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی کیسے اکھاڑ پھینکا، عرض کیا کہ پھر وہ ایک چیخ ہے کہ جو کہ آئی ہے اس سے دل دہل گئے، اور یہ ہے کہ پھر تیز جھکڑ ہے کہ جو کہ چلیں. اب دیکھیں یہ ہوا جو کہ ایک نعمت ہے، اور یہ ہوا نہ ہو تو ہماری سانسیں بند ہو جائیں نا، زندگی کا کوئی تصور زمین پہ نہ رہے. لیکن یہی ہوا، یہ قوت جو اللہ نے یہاں زمین پر ہمارے زندگی کے لیے رکھی، حیات کے لیے، تو اگر تو یہ اپنی مخصوص اور یعنی رفتار میں چلتی رہے کہ جو زندگی کے لیے یعنی وہ مفید ہے تو ہمارے لیے وہ بہتر ہے، زندگی کے آثار رہیں گے. لیکن اگر یہی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ تیزی پیدا کر اور یہ جھکڑ بن جائیں، تو پھر یہ ہے کہ کس طرح سے سات راتیں آٹھ دن مسلسل یہ جھکڑ ہیں کہ جو کہ ان پر چلے. اور یہ ہے کہ پورے قد کاٹ والے لوگ یہ اٹھا اٹھا کے پٹکا جاتا تھا اور ان کو ہلاک کیا جا رہا تھا، اور یہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کے مانند جب وہ پڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اپنے ہر غضب سے بچائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بھی سپریم پار اپنے آپ کو قوتیں سمجھتی ہیں آج، یہ اسرائیل بھی نہیں بچے گا، یہ امریکہ برطانیہ بھی انشاءاللہ نہیں بچے گا. اللہ کی قوت کے سامنے کوئی قوت جو ہے وہ سر اٹھا نہیں سکتی. یہ من اشد منا قوا کے نعرہ لگانے والی یہ قوم آج تھی، من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ قد کاٹ میں اور قوت میں کون اوپر ہو سکتا ہے؟ تو یہ نشہ کہاں گیا، نشہ ہرن ہو گیا، بالکل جو ہے وہ نیست و نابود کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ یہ ظالم قوموں کو بھی پکڑ فرمائے، اور ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ ہی پکڑ فرمائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا کچھ حصہ اس مارکہ حق و باطل میں ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.